الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وعلی محمد. موضوع سخن اس مختصر فرصت میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، آپ مومنین کرام کی زیارت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، امت مسلمہ یا امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار، قرآن مجید نے امتوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے عروج کا اور زوال کا، اور خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت کے اس منشور میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ امتیں کیسے بام ترقی پہ فائز ہوتی ہیں، ان کو عزت و سرفرازی حاصل ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، اور کن اسباب و وجوہات کی بنا پر زوال پذیر ہوتی ہیں، پسماندگی کا شکار ہوتی ہیں، اور انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قرآن میں پورا نظام مذکور ہے، لیکن یہاں پر وہ سارا نظام بیان کرنا مقصود نہیں اور نہ فرصت ہے. اس نظام عروج و زوال میں ایک اہم کردار امت کے اندر موجود مختلف طبقات کا ہے. دیگر اسباب و عوامل عروج و زوال کے ساتھ ساتھ خود امت کے اپنی ہی طبقات مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، ترقی کے اندر بھی اور زوال کے اندر بھی. اور وہ طبقات قرآن نے نام لے کر ان کے متعدد ذکر فرمائے ہیں، آغاز محرم سے بعض مجالس کا گفتگو یہی رہا ہے، موضوع یہی رہا ہے مجالس میں. جن طبقات کا ذکر ہو چکا ہے انہیں دہرائیں گے نہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں. اگر اس موضوع کو پیگیری کرنا چاہیں، موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے اور دستیاب ہے. سورہ مبارکہ اسراء کی آیہ 16 میں، جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کا فرمانا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی آبادی، کسی شہر یا ملک قوم و سماج کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اسے تباہ و نابود کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر عیاش طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، امر نہ مترفیہ، مترف و عیاش لوگ عیاشی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں فحق کا علیہ القول، اتمام حجت ان پر ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، اور پھر اس معاشرے کو ہم تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں، اس طرح سے کہ خاکستر بن جاتا ہے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک عیاش طبقہ ہے جو امت کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کو بالعموم نگاہ کریں پورے جہان میں، کہ افرادی قوت جن کی 1 ارب سے زیادہ ہے اور اس کا ایک عظیم حصہ اس سرزمین و اس مملکت کے اندر آباد ہے، یعنی پاکستان کے اندر، خواہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا موجودہ حال دیکھیں یا پاکستان کے اندر بسنے والے اس خطے میں بسنے والے مجموعے کی صورتحال دیکھیں، جن صورتحال سے آج دوچار ہیں، جہاں یہ ملک و ملت اور جہاں یہ سماج و امت پہنچ چکے ہیں یا پہنچا دیے گئے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ انہیں عیاشوں کا ہے۔ عیاشی نے در حقیقت دین و دنیا میں دونوں میں تباہی پیدا کی، اور آج اس ملک کے اندر اور پوری امت مسلمہ اس سرنوشت سے دوچار ہے، اس صورتحال سے دوچار ہے جس کا ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ، قرآن نے ملا کا ذکر کیا ہے، ملا یعنی پر لوگ، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جاگیردار، سرمایہ دار، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں پر ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، جو عیش و لذت اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ ملا جن کا ہر چیز پہ قبضہ ہے، جن کا بیت المال پر بھی قبضہ ہے، جن کا سرزمین پر بھی قبضہ ہے، جن کا اقتدار پر بھی قبضہ ہے، جن کا سماج سے مربوط ہر چیز پر قبضہ ہے، اور بالخصوص جن کا دین و مذہب پر بھی قبضہ ہے، یہ 3 ملا جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ملا سیاسی، ملا مالی و اقتصادی، اور ملا مذہبی۔ امت کی بدبختی اور زوال و پسماندگی کا بڑا ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید نے نمونے پیش کیے ہیں ان امتوں کے جنہیں خدا نے عذاب نازل کر کے غرق کیا، یعنی اپنے اعمال کے نتیجے میں جو ہلاکت تک پہنچے، جن کا انجام تباہی بنا، امت نوح ہے، امت لوط ہے، امت قوم ہے عاد کے نام سے، قوم ہے سمود کے نام سے، و دیگر اقوام و ملل جنہیں خدا نے غرق کیا، تباہ کیا، یا آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا، یا زمین سے ان کے لیے عذاب ابھرا، ان سب کے تباہی کا موجب و بانی قرآن نے ملا کو قرار دیا ہے۔ ملا جو انبیاء کی راہ میں سب سے پہلی صف، سب سے پہلا لشکر جو انبیاء کے مقابلے میں اٹھا اور روکا انبیاء کو، انہیں کہا یہ ملا ہے، یہ لوگ ہر اسلام، ہر حقیقت اور ہر حق کے مقابلے میں سب سے پہلے آنے والا طبقہ ملا ہے، ملا بنی اسرائیل، ملا قوم نوح و ملا آل فرعون، ان کا قرآن نے ذکر کیا، اشارہ کیا کہ جاگیردار، سیاسی وڈیرے، سرمایہ دار، مقتدر لوگ، جو اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے ہر چیز پر قابض ہوں، یہ امت کی تباہی کا باعث ہیں۔ آج امت مسلمہ جس صورت حال سے دوچار ہے اور یہ مملکت اور یہ ملک اور اس کے اندر بسنے والی قوم اپنی پریشانیوں کے اسباب پریشانی کا احساس ضرور کرتے ہیں، مشکلات کو محسوس ضرور کرتے ہیں، ان کے اسباب جاننے کے لیے کہ کون ہماری اس بدبختی کا ضامن ہے، کون اس کا باعث و بنیاد ہے، سنتے ہیں ہم ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، نام نہاد مبصرین و تبصرہ نگاروں کے ذریعے سے و تجزیہ کاروں کے ذریعے سے، اہل قلم و اہل سخن کی زبان سے بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن نہ مشکل کی نشاندہی کرتے ہیں نہ رائے حل بتاتے ہیں، فقط اپنی ذہنی پریشانی قوم کے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں، اپنی کنفیوژن قوم کے اندر منتقل کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے صاف پہلے ہی، اس سے پہلے کہ پاکستان بنے، اس سے پہلے کہ پاکستان ان مشکلات میں پڑے، اس سے پہلے کہ یہ ملک و ملت اس مشکل کے دامن میں جا پڑے اور موجودہ صورت کا سامنا کریں، قرآن نے پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی، وہ پیشگوئی کر دی تھی قرآن نے کہ یہ کچھ امتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اس حالت کے ذمہ دار ملا ہیں. اگر رائے حل چاہتے ہو تو ملا سے نجات پیدا کرو. ہر چیز جب تم ملا کو سونپ دو گے، اپنا دین و دنیا ملا کو سونپ دو گے، اپنا ملک و ملت جب تم ملا کو سونپ دو گے، ملا قرآنی اصطلاح ہے جو رائج نہیں ہے ہماری بول چال کی زبان میں، نئی چیز لگتی ہے ملا، بارہا پڑا ہے، استخارہ کرایا ہے ملا کی آیت سے اور نیک و بد فیصلے کروائے ہیں ملا کے عنوان سے. کبھی غور نہیں کیا کہ جس ملا کی آیت آنے سے ہمارا استخارہ اچھا یا برا نکلتا ہے، خود اس ملا کے معنی کیا ہے، یہ ملا کتنی بدبختیوں کا ضامن و موجب ہے. اس ملا سے قرآن نے کہا کہ یہ جب تک اس کے چنگل میں تم گرفتار ہو، اس کے پنجہ منحوس میں جب تک تم گرفتار ہو، تم کبھی بھی آسودگی اور سکھ کا دن نہیں دیکھ سکتے، چین کا دن نہیں دیکھ سکتے. یہ ملا دنیا کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے، اور اس دنیا کی جہنم کے بعد یہ ملا ممکن ہے تمہارے لیے جہنم اخروی کا بھی دروازہ کھول دیں. ملا سیاسی، ملا دینی مذہبی اور ملا مالی و اقتصادی، یہ ایک دوسرا طبقہ ہے. عیاشوں کے بعد قرآن نے ایک اور طبقے کو امت کے زوال کا، پسماندگی کا موجب ٹھہرایا، ملا ہے. یہ بھی بیان ہو چکا، میں تکرار نہیں کرتا، صرف ربط کلام کے لیے اشارہ کیا ہے. تیسرا طبقہ جن کو قرآن نے راہزن ایمان کہا ہے، ایمان کے ڈاکو، ایمان جو لوگوں کا لوٹ لیتے ہیں. ہم تنگ ہیں ان لوگوں سے جو ہماری گاڑیاں چرا کے لے جاتے ہیں، جو ہمارا سامان چرا کے لے جاتے ہیں، جو ہمارا مال و متاع چرا کے لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ دوبارہ بنا لو گے، اگر گاڑی چوری ہوگی دوبارہ یا مل جائے گی یا دوبارہ خرید لو گے. خیال رکھو اس گہرے گران بہا کا کہ اگر وہ لٹ گئی تمہیں کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا سب کچھ لٹ گیا. وہ جو راہزن ایمان ہے، انسان ہے، یعنی جو امت سے اور امت مسلمہ سے اسلامی شناخت چھین رہے ہیں، اسلامی شخصیت جنہوں نے امت سے چھین لی ہے، اسلامی شخصیت چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں یوں نہیں کہ فقط ایک عربی جملہ لائے لا الہ الا اللہ اور ہماری زبانوں پہ چڑھا دیا، اور لا الہ الا اللہ نہیں آتا تھا پہلے، یہ جملہ عربی کا سکھا دیا نا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنی. ایسے جاہلی معاشرے کو رسول اللہ نے نکال کر، جو حیوانوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو ہر لحاظ سے پسماندہ، ہر لحاظ سے عقب ماندہ و درماندہ لوگ تھے، حضرت نے اس معاشرے کو نکال کر، عصر جاہلیت سے نکال کر ان کی دینی شناخت بنائی، ان کی اسلامی شناخت بنائی، یعنی توحید ان کی شخصیت قرار دی، اسلام کو امت کی شخصیت قرار دیا. دین کو ان کی شخصیت کا حصہ قرار دیا تاکہ امت اسلام کے نام سے پہچانی جائے، دین کے نام سے پہچانی جائے، قرآن اور ایمان کے نام سے پہچانی جائے۔ اسلام صرف ایک تلفظ نہیں، صرف ایک ذہنیت نہیں، بلکہ مسلمان امت کی شناخت کا نام، اس کی شخصیت کا نام اسلام ہے۔ ہماری شخصیت کا نام دین و ایمان ہے۔ یہ شخصیت لوٹ لی گئی اور عصر جاہلیت کی طرف دوبارہ امت کو لوٹا دیا گیا۔ وہ امت جس کی ساری شخصیتیں مٹا کر، جس کے سارے تشخصات مٹا کر، جس کے سارے امتیازات مٹا کر رسول اسلام نے اسے امت اسلامیہ قرار دیا، اسے خیر امت قرار دیا، دوبارہ یہ قوموں میں بٹ گئی، دوبارہ علاقوں میں بٹ گئی، دوبارہ لسانیات میں بٹ گئی، دوبارہ رنگ و چہرے کے امتیاز میں بٹ گئی، نسل و نسب کے امتیاز میں بٹ گئی، دوبارہ اس نے اپنے لیے مجعول اور جعلی شخصیت بنانا شروع کر دی۔ اور سب سے بڑا ظالمانہ کردار امت اسلامی سے اسلامی تشخص چھیننے میں مغرب پرست اور مغرب نواز طبقے کا ہے۔ نام نہاد روشن فکر اور نام نہاد انٹلیکچوئلز جنہوں نے اس طبقے کو تباہی کے راستے پر، امت مسلمہ کو تباہی کے راستے پر ڈالا۔ اس طبقے سے بھی بات ہو چکی ہے، مفصل گفتگو ہوئی جتنی فرصت تھی، اگر چاہیں دوستان اس کی پیگیری کرنا چاہیں، نیٹ پر موجود ہے۔ امت اسلامی کے زوال میں اور شخصیت امت چھیننے میں مغرب پرست طبقے کا کردار، مغرب نواز طبقے کا کردار۔ تھوڑا سا تلخ موضوع ہے، تحمل سے سنیں، آخر تک سنیں گے تو شاید حقیقت حال کھل کے سامنے آ جائے، چونکہ ایسا موضوع ہے جو سنتے ہی شاید انسان جذبات میں آ جاتا ہے، کمائی کے باعث آئے بھی جذبات میں، لیکن جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو معلوم ہوا درست رہا ہے۔ میں ذرا واضح لائن دے دوں اس موضوع کو، اگر جوانان عزیز سننا چاہیں کہ ضرور ان عزیزوں سے تقاضا ہے کہ ضرور اس موضوع کی پیگیری کریں، غور کریں، فکر کریں۔ یہ موضوع فقط آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی فکر کو ابھارنے کے لیے، تاکہ آپ خود فکر کریں، خود سوچیں۔ آپ ٹی وی چینلز پر اور اخبار اور میڈیا کے ذریعے سے کنفیوژن خریدے نہیں اپنے گھر میں، اپنی قیمتی عمر دے کر ان لوگوں سے حالات ملکی اور امت کے اور عالمی حالات سنیں جنہیں خود حالات کی خبر نہیں ہے، چونکہ جن کو بٹھا دیا جاتا ہے انہیں کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، ایک گھنٹہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور ان کی کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں منتقل ہوتی ہے۔ قرآن موجود ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ امتیں کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں، کس طرح ترقی پر پہنچتی ہیں، کس طرح عظمت و عزت کا منہ دیکھتی ہیں اور کس طرح ذلت و رسوائی کا منہ دیکھتی ہیں امتیں۔ دو خط، دو لائنیں، دو راہ امت مسلمہ کے سامنے رکھے گئے برے صغیر کے اندر۔ پوری دنیا کی میں ہے صورتحال یہی ہے، تمام باقی خطوں میں، عرب حصوں میں، ایران میں، ترکی میں، ہر جگہ نمونہ موجود ہے، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں تاکہ کسی قوم کی غیبت نہ ہو جائے، نہ کریں اس ممبر سے کسی قوم کی غیبت، اپنی بات کریں۔ اگرچہ اپنی بات کریں، بعض کہتے ہیں یہ بھی غیبت ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے تازہ نصیحت کی، اخلاق سکھایا، غیبت کے احکام بتائے، وہ بڑا حساس ہو گیا غیبت پر۔ ایک دوسرے آدمی نے اسے ٹوکا، وہ غلط کام کر رہا تھا، اسے روکا کہ آپ کی بات غلط ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے منہ پہ بیٹھ کر میری غیبت کر رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کر میری غیبت کر رہے ہیں۔ خوب اپنی بات کریں، اپنی قوم و اپنی ملت کی بات کریں برے صغیر کے اندر۔ اس سے پہلے کہ پاکستان بنے، وہ مسلمان ایک اپنی الگ مملکت تشکیل دے اور اس کے اندر آ کر زندگی بسر کریں، اس سے پہلے ہی امت مشکلات کا شکار تھی، فراوان مشکلات اس امت کو خصوصاً مسلمانوں کو دامنگیر ہوئیں۔ دو راہیں اس کے سامنے رکھی گئیں، یہ غور طلب اس لیے ان جوانان عزیز سے تقاضا یہ ہے کہ غور سے اس کو سماعت فرمائیں، اس موضوع کو غور کریں۔ دو راہیں اس امت کے سامنے رکھی گئیں، ایک راہ سر سید احمد خان نے بعنوان مصلح قوم و نجات دہندہ مسلمین برصغیر کے اندر، اور ایک راہ علامہ اقبال نے رکھی۔ یہ دونوں متضاد راہیں ہیں، ایک راستہ نہیں ہے۔ اور جو اگر پڑھیں غور کریں کہ سر سید نے کیا راستہ دکھایا امت کو اور اقبال نے کیا راستہ دکھایا امت کو، دونوں نے درد کیا سمجھا اور راہ کیا بتایا، یہ مفصل گفتگو ہو چکی ہے، میں صرف اشارے کیا تھا کہ کلام مربوط ہو جائے ہمارا۔ اقبال گئے مغرب میں جا کر پڑھے، یہاں بھی ان کے مغربی استاد تھے، پھر مغرب میں خود جا کر زندگی بھی بسر کی اور دوری دوری ڈگریاں بھی لے کر آئے اور بہت گہرائی میں جا کر مغرب کو پڑھا، اور مغرب کو پڑھ کر لوٹ کر آ کر اپنی امت کو احساس خطر بھی دلایا، اور وہ خطرہ بھی زیادہ مغرب سے، اور اس خطر سے بچنے کا راستہ بھی بتایا۔ اور ایک دوسری شخصیت جو مغرب میں پڑھے نہیں مشرق میں پڑھے تھے، اور مشرقی ان کا حلیہ تھا، حلیہ بھی ظاہری دیکھیں تو سر سید اور اقبال کا حلیہ، ظاہری حلیہ دیکھیں بہت فرق ہے اس ظاہری حلیہ کے اندر، لیکن اب دیکھیں روح میں اور سوچ اور ذہنیتوں میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بزرگوار سر سید گئے، ایک سفر انہوں نے کیا مغرب کا، برطانیہ کا، وہاں انہوں نے ایک میگزین پڑھا، جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس میں مسافروں کے لیے کمروں میں رکھتے ہیں میگزین، کوئی جرنل یا کوئی اس قسم کا میگزین انہوں نے رکھا ہوا تھا وہاں پڑھنے کے لیے، یہ اپنے فرزند کے ہمراہ گئے وہاں، ایک میگزین انہوں نے پڑھا جس میں معاشرتی اصلاحات کے اطور کو تعمیری مضمون چھپا ہوا تھا، مجھے اس میگزین کا نام ابھی ذہن میں نہیں رہا کہ کیا اس کا نام تھا، یہ انہوں نے پڑھا ایک مضمون اس کے اندر اور بڑے متاثر ہوئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سماجی اصلاحات اس طرح ہو سکتی ہیں، امتوں کو اس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کی ترقی کے یہ راز ہیں۔ وہ میگزین پڑھ کے بڑا پسند آیا، شاید لے آئے ساتھ، اور واپس آ کر جو کچھ اس میگزین میں انہوں نے پڑھا وہ سارا آ کر عام کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کا مسلک جو آپ جانتے ہیں کہ البتہ اس وقت سر سید احمد خان کو بانی سمجھا جاتا ہے جدیدیت کا مسلمانوں کے اندر برے صغیر میں، یہ اصلی عنوان نہیں ہے ان کا، یہ شہرت اصلی نہیں ہے، یہ مشہور اس نام سے ہو گئے جدیدیت کے نام سے کہ مسلمان قوم کو، برے صغیر کے مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف ڈالنے والے، یہ جدید تعلیم کی طرف رغبت دلانے والے تھے نا۔ حقیقی عنوان جناب سر سید کا یہ ہے کہ انہوں نے جدید علوم کے شعار اور نعرے کے نیچے پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کو در حقیقت مغرب پرستی کا راستہ بتایا، مغرب نوازی کا راستہ بتایا، جو راستہ تدریجن باعث بنا کہ پہلے بھی یہاں کوئی امت نہیں تھی بنا میں امت برصغیر کے اندر، مسلمان مسلمان رہتے تھے لیکن امت کے طور پر نہیں رہ رہے تھے، لیکن جب سے یہ راستہ کھلا امت کے سامنے وہ مغرب نوازی جدیدیت کے نام سے اور تجدید کے نام سے شروع ہوئی، اس وقت سے جو تھوڑی بہت شناخت بچی کھچی موجود تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور بالکل اس کے متضاد راستہ، بالکل اس کے مخالف راستہ مغرب کے تعلیم یافتہ اقبال نے پڑھ کر آ کر قوم کو بتایا کہ یہ مغرب جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جمہوریت اور آزادی کی نیلم پری ہے، اقبال کا اپنا جملہ، کہ یہ مغرب جسے تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو یہ در حقیقت ایک بھوت ہے، ایک دیو ہے استبداد کا، ایک دیو ہے، ایک جن ہے، کہ اگر تم اس کے چنگل میں آ گئے کسی بھی بہانے سے تم تباہ ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اقبال نے آ کر امت مسلمہ کو کہا کہ تمہیں ضرورت ہے اپنی اصلی دیرینہ شناخت کی طرف لوٹنے کی، وہ شناخت جو رسول اسلام نے تمہیں عطا کی، یعنی امت اسلامی، تم مسلم امہ بنو، تمہاری نجات تمہاری عظمت اس کے اندر ہے۔ جس نے مغربی ایک میگزین پڑھا، اس ایک میگزین کے اندر ایک آرٹیکل سے راہ اصلاح ڈھونڈی، امت کو مغرب نوازی کے راستے پر ڈال دیا، اور جس نے مغرب میں پڑھا، مغرب کے فلسفے کو پڑھا، مغرب کی سیاست کو پڑھا، مغرب کو گہرائی میں جا کر پڑھا، اس نے آ کر اپنی قوم کو پیغام دیا، اس نے اپنی قوم کو آ کر پیغام دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا جرمنی کا پڑھا ہوا فیلسوف جس کو مغرب مانتا ہے فیلسوف کے طور پر، مغرب نے قبول کی ہے حیثیت اقبال کی ایک فیلسوف کے طور پر، وہ فیلسوف مغرب کا شاگرد، وہ تلمیذ فرنگ، وہ فرنگ کو جواب دیتا ہے کہ میں نے تیری تہذیب بھی پڑھ لی ہے، تیری تہذیب میں بھی مجھے یہی نظر آیا کہ یہ تہذیب دیرپا نہیں ہے، یہ تہذیب دیرپا نہیں ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا، یہ خودکشی کی تہذیب، یہ انسانیت کشی کی تہذیب، یہ انسان کی تذلیل و تحقیر کی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ ایک لیڈر نے یہاں بیٹھ کر قوم کو مغرب کا راستہ بتایا مشرق میں بیٹھ کر، اور ایک مغرب کا پڑا ہوا آ کر کہتا ہے کہ تمہاری نجات فقط تمہاری خودی کے اندر ہے، یہ خودی خانقاہی خودی نہیں تھی، یہ غاروں کی خودی نہیں تھی کہ غاروں میں چلے کاٹ کے اس خودی تک پہنچو، وہ خودی نہیں ہے، وہ خودخواہی ہے جو چلوں سے حاصل ہوتی ہے، جو غاروں میں حاصل ہوتی ہے، وہ خودی نہیں ہے، وہ خودخواہی ہے کہ جہاں پر انسان امت کو چھوڑ کر فقط اپنی جنت و حور کی فکر میں لگا رہے، اس کو خودی نہیں کہتے، یہ خودشناس نہیں، خودخواہ انسان ہے۔ اقبال نے کہا کہ تمہیں اپنی خودی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو اپنی خودی کھو چکا ہے، تیرے زوال کی علت سبب یہ ہے کہ تو تیرے اندر تشخص و شخصیت دینی مٹ چکی ہے، شخصیت اسلامی تیرے اندر مٹ چکی ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے عزیزان جس کو قرآن نے رہزن ایمان کہا ہے، جن کی کوشش یہ ہے کہ امت کا ایمان لوٹ لیں، امت کی شخصیت اس سے لوٹ لیں اور بے شخصیت امت بنا دیں۔ آج جہان اسلام بے شخصیت بنا دیا انہوں نے، اور اس کے حکمران بے شخصیت حکمران ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کی بے شخصیتی کا نمونہ کہ غزہ کی کربلا میں جہاں پر مسلمانوں کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جہاں پر مہلک ہتھیار استعمال کیے گئے، جہاں پر بچوں کو خاک و خون میں ملا دیا گیا، جہاں پر عورتوں پر رحم نہیں کیا گیا، وہاں پر مسلمان دنیا کے بے شخصیت حکمرانوں کا رول آپ نے دیکھ لیا۔ یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ پیدا تو مشرق میں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جدیدیت کے نام پر مغرب پرستی کی ہے، مغرب کی آغوش میں بیٹھے ہیں، مغرب کی آغوش میں بیٹھے ہوئے بے شخصیت حکمران، اتنی بھی اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ اسرائیل کی مذمت میں ایک بیان اخباری دے دیں، ایک پریس کانفرنس کر دیں کم از کم، اس قدر بے شخصیت ہیں۔ اقبال کو یہی خوف تھا کہ یہ خودی کے جن کی خودی فراموش ہو چکی ہے، وہ خودی فروخت کر چکے ہیں، یہ لوگ اگر اس ملت پر مسلط ہو گئے، یہ لوگ اگر اس ملت کے حکمران بن گئے، یہ اس کو تباہ کر دیں گے، یہ اس کو نابود کر کے بے حیثیت کر دیں گے۔ آج پوری مسلمان دنیا، سوا ارب سے زیادہ آبادی جن کو چند ملین مٹھی بھر یہود سیٹتے نہیں ہیں، خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ بے شخصیت کو کوئی بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جس کی شخصیت گم ہو چکی ہو، جو اپنی خودی کھو بیٹھے ہوں، جو اپنی غیرت کھو بیٹھے ہوں، جو اپنی اساس کھو بیٹھے ہوں، ان کا سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ آج یہ سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر نجات کے لیے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر نجات کے لیے اس ملک الموت کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس نے انہیں ذلت کی موت مار دیا ہے، اسی سے پھر عزت کے بھیک مانگ رہے ہیں، اسی سے پھر اپنی نجات کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک طبقہ تھا جنہوں نے امت کی شناخت لوٹ لی، بے شخصیت بنا دیا۔ اشارہ کیا کہ صرف اشارہ کر رہا ہوں ربط کلام کے لیے، اس طبقے سے باس ہو چکی ہے۔ اور چوتھا طبقہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ذلیل و رسوا و خوار ہے، وہ مصلحت پسند اور مصلحت پرست طبقہ ہے. جس نے لبادہ مصلحت اوڑھ دیا ہے, مصلحت یعنی مصلحت کی تعریف جو وہاں کی گئی ہے اور یہاں اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مصلحت ایک اہل قلم یا اہل فضل کی زبان سے یہ تعریف جنہوں نے کی, اچھی تعریف کی, بہت جامع تعریف کی, تقریباً یہی تعریف سب نے بھی کی ہے مصلحت کی. مصلحت یعنی حقیقت کو قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ پڑھ کے اس کو اپنے مفاد کی خاطر قربان کر دینا, اس کا نام مصلحت ہے. حقیقت کو, حق کو قبلہ رخ کر کے اس کے گلے پہ چھری پھیرنا, اس لیے چھری پھیرتے کہ میں بچ جاؤں, میری شخصیت بچ جائے, میری ذات بچ جائے, میری حیثیت بچ جائے, میرا مقام بچ جائے, مجھے کچھ نہ ہو, اس وجہ سے حقیقت کو قربان کرنے کا نام مصلحت ہے. مصلحت یعنی منفعت کے اوپر حقیقت کو بیچ دینا, قربان کر دینا, حقیقت سے آنکھیں چرا لینا, حقیقت سے آنکھیں پھیر لینا, حقیقت سے پس پشت کا حقیقت کو پس پشت ڈال لینا, اس کا نام مصلحت پسندی ہے. آج جس زبونی و ذلت کا ہم منہ دیکھ رہے ہیں, آج جس وجہ سے امت مسلمہ اس وحشتناک انجام کو پہنچی ہے, وہ عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے. عزیزان, یہ عبرت کا نمونہ انہی عوامل کے تحت ہے جو قرآن نے اشارہ کیے کہ کبھی بھی آپ حقیقت پر کسی چیز, حقیقت کو کسی چیز پر قربان مت کرو. کربلا اسی مسلک کے لیے آیا تھا, مصلحت پسندوں میں سے کوئی بھی کربلا نہیں آیا, وہ کوفہ کے مصلحت پسند ہوں جو عبید اللہ کے خوف کی وجہ سے بیٹھے رہے, یا وہ مکہ کے مصلحت پسند ہوں جو حج کا بہانہ بنا کر بیٹھے رہے, وہ مدینہ کے مصلحت پسند ہوں جو زیارت اور روزہ رسول کو مصلحت سمجھ کر, وہ مفاد سمجھ کر بیٹھے رہے اور اس کی خاطر وہاں بیٹھے رہے, وہ یمن و بصرہ کے ہوں یا وہ خراسان و مصر کے مسلمان ہوں, اس زمانے کا پورا عالم اسلام مصلحت کی لحاف کے اندر گھسا ہوا, سویا ہوا, اور تنہا نواسا نبی حقیقت کے دفاع کے لیے مصلحت کے سارے لبادے اتار کر, سارے لباس اتار کر تنہا میدان کربلا میں پہنچ گیا. یہ بتانے کے لیے کہ خبردار, کبھی بھی آپ حقیقت کی وجہ سے منفعت کو اوپر ترجیح مت دینا, ہمیشہ حقیقت کو ترجیح دو, اگرچہ تمہاری اس میں گردن ہی چلی جائے, اگرچہ تمہاری اس میں جان ہی چلی جائے, اگرچہ تمہیں اس میں شہید ہی کر دیا جائے, لیکن کبھی بھی حقیقت سے رخ نہ موڑنا تم. مصلحت پسند طبقہ, سیاسی مصلحت پسند, سماجی مصلحت پسند, اہل علم مصلحت پسند, بڑے بڑے مصلحت پسند, اگر یہ سب مصلحت پسندی کی غار میں جا بسیں, مصلحت پسندی کے شہروں میں جا بسیں, مصلحت پسندی کے کوفے میں چپ ساد لیں, غزہ میں کربلا اسی وجہ سے برپا ہوتی ہے, اسی وجہ سے امت کا قتل عام ہوتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں پاکستان کے اندر جو آسودگی سے گزر رہا ہو, کوئی دن ایسا نہیں پاکستان کے اندر کہ جب شرق و غرب, پاکستان کے مشرق سے لے کر مغرب و شمال سے جنوب تک, کسی دن کوئی ایسا ناگوار واقعہ یہاں پر نہ ہو. واقعہ کیسے ہو رہا ہے, پاکستان نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہے, پاکستان نے ان کو کہا کہ پاکستان کے فرینڈز ہیں, ایک جماعت ہے جن کا نام فرینڈز ہیں ان کے, ہے نا, اعلان کیا ہوا ہے انہوں نے فرینڈز کنٹریز, یہ فرینڈز ہیں پاکستان کے. اس فرینڈز سے ابھی التماس کرتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے حکمران لیڈر التماس کرتے ہیں, یورپ سے آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں اس فرینڈ کے بموں سے نجات عطا کرو, اس کے حملوں سے نجات عطا کرو, دوست ایسا بنایا. امریکہ دوستی کی یہ انجام ہے, جو کچھ آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ سب امریکہ دوستی کا نتیجہ ہے. امریکہ دوستی نے اس ملک کو عبرت بنا دیا ہے, اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے, اس ملک کے رہنے والوں کے لیے, لیکن پھر بھی مجھ سے رہیں اس کے اوپر. کچھ مصلحت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں, بات نہیں کرتے, کیوں کہ مصلحت نہیں ہے بات کرنا. سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے چلے, لوگ آئے خیر خانہ مشورے دیے, حضور ابھی وقت نہیں آیا, ابھی حالات مناسب نہیں ہیں, ایسا قیام کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا. مکہ چلے گئے, مکہ میں چند ماہ قیام فرمایا. اس قیام کے دوران روزانہ مسلمان, وہ بڑے بڑے مسلمان ملنے کے لیے آتے رہے. ہر مسلمان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت حالات مناسب نہیں, مصلحت نہیں کہ آپ یزید کی مخالفت کریں. اپنے قریبی ترین خیرخواہوں نے یہ کہا, کہا کہ آپ یزید کو جانتے نہیں کتنا درندہ ہے, کتنا خونخوار ہے. سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ جس صفت یزید کی وجہ سے تم چپ سادھ کے بیٹھ رہے ہو, وہی صفت مجھے اکساتی ہے میں یزید کے خلاف قیام کروں. اگر وہ درندہ نہ ہوتا, یزید کے گورنر, اس کے تعین کرتا والی کے دفتر میں جا کر, یزیدی دفتروں میں جب جائیں, یزیدی والیوں کے پاس جب جائیں, لب و لہجہ حسین ابن علی سے سیکھیں, عزاداری کا لائسنس جانے دینے جاتے ہیں, کس طرح سے جا کر ان سے افسروں سے بات کرتے ہیں, اس طرح سے بات کرتے ہیں جو حسینیت کے ساتھ جچتی نہیں ہے. آپ حسین ابن علی کی عزا کی بات کرنے جا رہے ہیں, حسین ابن علی کی مجلس کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں, حسین ابن علی کے جلوس کی بات کرنے جا رہے ہیں, تو کم از کم جانے سے پہلے حسین ابن علی سے پوچھ لو کہ جب ہم ان دفتروں میں جائیں تو کس لہجے میں بات کریں جا کر, کس انداز میں بات کریں جا کر. حسین ابن علی نے بتایا کہ ان سے بات کیسے کرو جا کر. فرمایا کہ یزید رجل فاسد و فاسق, یزید ایک انسان فاسد ہے, قاتل النفس المحرمہ, شارب الخمر و مولن بالفسق. یزید کون ہے؟ یعنی جس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے, یزید اس کا بڑا ہے, یزید اس کا حکمران ہے, اس کو یزید نے مقرر کیا ہے. یزید کے مقرر کیے ہوئے والی سے جا کر کہنا یزید فاسد ہے, یزید فاسق ہے, یزید قاتل و دہشت گرد ہے, یزید دہشت گردوں کا سرپرست ہے, ان کا سرغنہ ہے, وہ شارب خمر و نشے ہے, وہ منشیات کی فروخت کرتا ہے, وہ منشیات کو پھیلاتا ہے ملک کے اندر. اور پھر فرمایا یہ مولن بالفسق ہے, یہ کھل مکھلا فسق و عریانی کو عام کرتا ہے. یہی وہ باتیں تھی. چونکہ یزید فاسق ہے, قاتل ہے, چونکہ قاتل ہے کوفہ نہیں بولتا, چونکہ یزید قاتل ہے مدینہ نہیں بولتا, چونکہ یزید قاتل ہے مکہ کے حاجی نہیں بولتے. حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قاتل نہ ہوتا, دہشت گرد نہ ہوتا, فاسد نہ ہوتا, شاید میں بھی نہ بولتا, لیکن چونکہ یہ قاتل ہے حسین مجبور ہے اس کے خلاف بولنے پر. حسینیت اسی چیز کا نام ہے, حسینیت اسی چیز کا نام ہے. حسینیت وہ نہیں جو ہم بنام حسین ابن علی انجام دیتے ہیں. حسین ابن علی کی بات کر کے وہ کر رہے ہیں, ہم حسین ابن علی کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہیں. کوئی حسین کا نام لے کے پیسے لے رہا ہے, کوئی حسین کا نام لے کے شہرت لے رہا ہے, کوئی حسین کے نام پر کھا رہا ہے, کوئی حسین کے نام پہ کھلا رہا ہے, کوئی حسین کے نام پہ کیا کر رہا ہے. یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت وہ ہے جو حسین ابن علی نے کیا ہے, حسینیت جو حسین ابن علی نے کیا ہے, نہ وہ ہم جو نام حسین پہ کرتے ہیں, جو خود حسین ابن علی نے کیا ہے, اسی کا نام حسینیت ہے. سید الشہداء نے جو قیام کیا, عزیزان, امت کو شخصیت دینے کے لیے قیام کیا. وہ متاع لوٹی ہوئی جس کا احساس بھی امت کو نہیں تھا, چونکہ حج کر رہے تھے, عبادتیں کر رہے تھے, خوش تھے کہ دین تو سالم ہے, دین تو بچا ہوا ہے. اقبال نے پتہ نہیں کہاں سے حسین ابن علی کو سمجھا, کہاں سے سمجھا اس نے, پڑھا تو مغرب میں ہے لیکن سمجھا حسین ابن علی کو ہے, سمجھا حسین ابن علی کو. یہ جو خودی کا فلسفہ اقبال نے ڈھونڈا, اقبال کے ذہن میں آیا, کہاں سے آیا, خود ایڈریس دیتا اقبال, میں نے کہاں سے سمجھا, کہا حضرت شبیر سے سمجھا. یزید یعنی امت کی خودی لوٹنے والا, امت کی شخصیت لوٹنے والا, امت کی شناخت لوٹنے والا, امت کو قبائلیت کی طرف لوٹانے والا, اور امت کو قومیت کی طرف لوٹانے والا، جاہلیت کی طرف لوٹانے والا، جو جاہلیت کی طرف لوٹائے امت کی شناخت مٹا رہا ہے، اور جو امت کو دوبارہ شناخت لوٹا کر دے اسی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا، یہ جو میں امت کو بار بار تکرار کر رہا ہوں، اصرار کر رہا ہوں کہ اے امت، تیری نجات مغرب کے اندر نہیں ہے، فرنگ کے اندر نہیں ہے، تیری نجات اسلام کے دامن ہے، تو اسلام کے دامن کی طرف لوٹ کر آ جا، اپنی شناخت اسلام کو بنا لے۔ جس طرح سے کہ یزید یہ شناخت مٹا رہا تھا، حسین ابن علی نے آ کر خود قربان ہوئے لیکن امت کی شناخت لوٹا کر دے دی۔ کس طرح سے لوٹائی؟ پوچھتے اقبال کا مذہب کیا تھا؟ اقبال نہیں ہے موضوع کلام ہمارا، لیکن یقین جانے جب اقبال کو دیکھتا ہے انسان، جب اس کے کلام میں غور کیا جاتا ہے، بڑے بڑے، اب میں خود ایک طالب علم ہوں، عرصہ ہوا دین پڑھ رہا ہوں، حسین ابن علی پڑھ رہا ہوں، کربلا پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس برے صغیر کے اندر اگر کربلا کسی کو سمجھ میں آئی ہے، اقبال کو سمجھ میں آئی ہے، اقبال کو سمجھ میں آئی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ جو تم نے خانقاہیں بنا رکھی ہیں، یہ جو تم نے لا تعلق دین بنا رکھا ہے، ان سے نکلو، رسم شبیری ادا کرو، ان خانقاہوں سے باہر آؤ۔ خانقاہی اصطلاح ہے، ٹرم ہے اقبال کی، یہ بتانے کے لیے، یعنی وہ طور طریقے، وہ عبادتیں، وہ تعلیمات جو انسان کو امت سے الگ کر دیں، جو انسان کو امت کی حقیقت و شخصیت سے جدا کر دیں، امت کے اوپر جو بلا نازل ہو ہوتی رہے، یہ اپنے کاموں میں مشغول رہیں، یہ اپنی عبادتوں میں مشغول رہیں، یہ اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس وقت بھی ان کو حج کی اجازت تھی، یہ ناداں یہ سمجھتا تھا چونکہ حج کی اجازت ہے بس ہم آزاد ہیں۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ جس حج کے اوپر یزیدیت کا سایہ پڑا ہوا ہو، میں وہ حج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس حج کے اوپر یزیدیت کا سایہ پڑا ہوا ہو، کعبہ کو بھی خانقاہ بنا دیا، خانقاہوں سے نکلو، رسم شبیری ادا کرو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس لیے کہ رسم شبیری کے اندر تیری نجات ہے۔ جب اپنا مذہب بھی بیان کیا اقبال نے، تو شبیر ہی کا مذہب بیان کیا کہ تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوس، تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوس، یعنی میری آرزو کیا ہے؟ میری آرزو ہے میں اپنے آپ کو خنجروں کے سپرد کروں، میں اپنے آپ کو شمشیروں کے حوالے کر دوں، میں اپنے آپ کو نیزوں کے حوالے کر دوں۔ تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوس، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوس، میرے ساتھ مت آؤ، میرے دین کو مت اپناؤ کہ میرا دین شبیر کا دین ہے، میرا دین حضرت شبیر کا دین ہے۔ یہ خودی، یہ امت کی خودی، یہ قوم کی خودی، یہ اسلامی خودی حضرت شبیر سے ملتی ہے فقط، خانقاہوں سے خودی نہیں ملتی، خانقاہوں میں خودخواہی ملتی ہے، خانقاہوں میں خودخواہی ہے۔ شیخ سعدی نے رحمت اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت فرق بیان کیا نا خانقاہ میں اور مدرسے میں، کہ صاحب دلی بے مدرسے آمد ز خانقاہ، ایک صاحب دل، ایک طریقت والا صوفی جو خانقاہ میں عبادت و ذکر و فکر میں جہاں گناہوں سے دور بیٹھا ہوا تھا، اس نے خانقاہ چھوڑی اور مدرسے میں آ کر داخل ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ کیوں وہاں سے آگے، ترک کر صحبت اہل طریق کے راستوں کو ترک کر کے مدرسے میں آ داخلہ لیا اس نے، سب نے پوچھا کہ تم وہ چھوڑ کر ادھر کیوں آگئے، تو کیا کہنے لگا؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا وہ عبادتیں ضرور کرتے ہیں، وہ ذکر ضرور کرتے ہیں، وہ اللہ کو ضرور یاد کرتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن ہیں سب خودخواہ، اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتے نہیں، اپنے علاوہ انہیں کسی کی فکر نہیں ہے، اپنے علاوہ کسی کی نجات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لیکن یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ تعلیم کس کی دی جاتی ہے؟ یہ تعلیم کس کی دی جاتی ہے؟ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو بچانے سے پہلے دوسرے کو بچا دوں، اپنے، یہی عالم و زاہد میں یہی فرق ہے، عالم و عابد میں یہی فرق ہے۔ عابد یعنی جو اپنی نجات چاہتا ہے، عالم جو اپنے سے پہلے اپنی امت کی نجات چاہتا ہے، عالم حقیقی وہی ہے جو امت کی نجات چاہتا ہے، نہ کہ خود خواہ جو خود کو فقط نجات دینا چاہے۔ عزیزان، مصلحتوں نے ڈبویا ہمیں۔ آج تک 1400 سال تاریخ پڑھیں، کوئی بھی ان عزیزوں میں سے بزرگوں نے پڑھی ہوئی ہے، جوانوں کی بات کر رہا ہوں، پڑھ کے دیکھیں آپ، یہاں سے آج سے شروع کرنا، شروع کر دیں پڑھنا۔ آج بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بعض باتیں آج بھی نہیں کرنی چاہیے، آج بھی چپ کر کے اپنی سر جھکا کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ 100 سال پہلے چلے جائیں تو بھی حالات مناسب نہیں ہیں، 200 سال پہلے چلے جائیں حالات مناسب نہیں ہیں، 1400 سال پہلے چلے جائیں تو بھی حالات مناسب نہیں ہیں۔ ایسی نیند آتی ہے انسان کو مصلحت کے لحاف کے اندر، جب انسان خودخواہ بن جائے، جب انسان کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، اس امت کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، ان کے مسلک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا ہم نہیں سنتے آج صبح و شام یہ حملے، ناحق خون گرانا، قتل و غارت، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ، جن کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں مومن کا جنازہ نہ اٹھ رہا ہو، پرواہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، کیونکہ حالات نہیں ہیں۔ ابھی کچھ کہنے کے حالات، 1400 سال گزر گئے، حالات مناسب نہیں، ابھی تک مصلحت نے چھوڑا نہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، بہت سارے طبقات ہیں، بیسیوں طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں جو امت کی بدبختیوں کے ذمہ دار ہیں، ساتھ قرآن نے ان طبقات کا بھی ذکر کیا ہے جو امت کی عظمت و عروج کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وہ طبقہ جو آج سے آپ کی خدمت میں اور اس سلسلہ گفتگو میں موضوع قرار پایا ہے اور پائے گا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق عطا ہو اس موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں جو دل میں ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اس طبقے کا نام قرآن نے رکھا ہے سفہا، سفہا۔ قرآن تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، جب کوئی مر جائے پھر تو پڑھتے ہیں نا، آج کل وہ بھی چھوڑ دیا چونکہ کیسٹیں ملتی ہیں قاریوں کی، وہ لگا دیتے ہیں ڈیک کے اوپر، کوئی فوت ہو جائے، اول تو قرآن پڑھنا علامت ہے کوئی مر گیا ہے، جو ہی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں جی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اس وقت علامت ہے، مردے کی موت کی اعلان ہے، قرآن موت کا اعلان نہیں ہے، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم قرآن سے سروکار رکھیں عزیزان، ہمیں یہ کنفیوژن سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا عمر دیتے ہیں ایک ٹی وی چینل کو، کتنا وقت دیتے ہیں، ان چینلوں کا نام قرآن نے رکھا ہے میڈیا، یعنی خناس، خناس۔ اگر تشریف فرمائیں یا اہل میڈیا، ان سے معذرت کے ساتھ کہ جو ظاہر ہے یہ تو زیادہ تر ملازمین ہوں گے یا ان کے کسی نے ایک شعبے سے منسلک ہوں گے، مالک نہیں ہیں، پالیسیاں یہ نہیں بناتے، رپورٹنگ کرتے ہوں گے یا کیمرہ مین ہوں گے یا کچھ ہوں گے، لیکن جو مالکین ہیں اس میڈیا کے، جنہوں نے یہ جال بچھایا ہے، جنہوں نے یہ جالا تنا ہے، یہ الیکٹرانک جالا امت کو پھانسنے کے لیے جو تنا ہے، جنہوں نے بڑا عجیب و غریب جالا ہے یہ، اور جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سب، جس طرح مکھیوں کو پھانسنے کے لیے، حشرات کو پھانسنے کے لیے مکڑی جالا تنتی ہے، اور کبھی غور کیا کریں ان مناظر پر، جب جالے کے اندر مکھی پھنسی ہوئی ہو، وہ مکڑی کا حملہ اور اس کا واردات دیکھیں، پھر ایک لحظے کی یہ دیکھیں ارد گرد کہ کہیں میں بھی تو کسی جالے میں مکھی کی طرح کسی مکڑی کا شکار تو نہیں ہوں۔ یہ عبرتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے ارد گرد بنائی ہوئی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی جالے تنے ہوئے ہیں، ہم بھی حشرات کی طرح ان کا شکار ہو رہے ہیں، حشرات کی طرح، حشرے سمجھ کر ہمیں ہڑپ کر رہے ہیں، نگل رہے ہیں ہمیں۔ انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا سارا، اس لیے نہیں کہ ہمیں ہر صورت میں آگاہ رکھنا انہوں نے نظر کی ہوئی ہے کہ ہم نے امت کو ضرور حالات سے آگاہ رکھنا ہے، نہ امت اگر حالات سے آگاہ ہو جائے ان کے دن ختم ہو جائیں گے، ان کی زندگی اسی کے اندر ہے کہ امت آگاہ نہ ہو، آگاہ نہ ہو، اس آگاہی سے دور رکھنے کے لیے کنفیوژن پھیلاتے ہیں، کنفیوژن آپ کے ذہن میں منتقل کر رہے ہیں، واقعات کو ابھاریں گے خوب۔ یہ بمبئی ڈرامہ آپ نے دیکھا، میڈیا کا کردار، جس طرح فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، وہ مقابلہ ایک دیکھا، کیا یہ ان کی حقیقت ہے؟ جو سنجیدہ میڈیا ہے وہ بھی اندر سے یہی ہے، میڈیا نے در حقیقت یہ سب کچھ ڈرامہ رچا کر اس کی پشت پر دو بڑے کام ہوئے، دو بڑے ظلم ہوئے۔ یہ بمبئی واقعہ کے دنوں میں یہ اصل نہیں تھا، جو گینگسٹر ہوتے ہیں، یہاں اسلام آباد میں سنا ہے کاروائیاں کرتے ہیں، بھینسیں کبھی چراتے تھے، اب تو بھینسیں نکل گئی ہیں یہاں سے، لوگوں کے دوسرا سامان چرا کے لے جاتے ہیں، چوریاں بہت ہوتی ہیں نا یہاں پر، جو گینگز ہیں چوریاں کرنے والے گینگسٹر، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو مشغول رکھنے کے لیے کسی اور چوراہے پر ہلا گلا کرتے ہیں، کاروائی کے ہی اور کرتے ہیں، طریقہ ہے ان کا، گینگسٹر کا طریقہ، تاکہ ساری نفری ادھر نہ آ جائے، ہمیں روک نہ لے، شور کہیں مچاتے ہیں، کاروائی کہیں اور کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کیا، یہ سیاسی گینگسٹر نے اسی طرح سے کیا کہ ہلا گلا بمبئی میں مچایا، کاروائی عراق اور غزہ میں کی جا کر، کاروائی عراق اور غزہ میں کی، غزہ سے بھی زیادہ عزیزان عراق میں ظلم ہوا ہے، غزہ سے بڑا ظلم عراق کے اندر ہوا ہے، غزہ میں یہ ظلم کرنے گئے، حماس کو مٹانے گئے، اس شہر کو ویران کرنے گئے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے، 1400 بے گناہوں کو شہید ضرور کیا، وہ نقصان ہوا، وہ بے گناہ مسلمان پیاسے بھوکے محاصرے کے اندر وہ ضرور بے گناہ مارے گئے، شہید ہوئے، لیکن جو عزائم لے کر گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ یہ حماس ختم کرنے گئے تھے، حماس کو مٹانے گئے تھے، لیکن آج الحمدللہ حماس زندہ ہے، ہر دن سے زیادہ، پہلے سے زیادہ عزت مند ہو کر زندہ ہے۔ اس سے بڑا ظلم عراق کے اندر ہوا ہے، عراق فروخت ہو گیا ہے، بک چکا ہے عراق، عراق واقعی فروخت ہو چکا، ایگریمنٹ ہو چکا، اس کے اوپر سائن ہو چکے۔ اگر یہ فرزند غیور اسلام نہ ہوتا جس نے حج اکبر کیا اس امت مسلمہ کے اندر، ذوالحجہ کے اندر، 22 ذوالحجہ کو جس نے حج اکبر انجام دیا، کیا حج انجام دیا اس نے کہ وہ اپنا جوتا شیطان کے منہ پر مار کر یہ بتا دیا کہ عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایگریمنٹ دستخط ہو گیا سب اس کے، ایک اس کا آخری انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ریفرنڈم کروانا ہے، وہ بھی مراجع کرام کے کہنے پر زور دیا انہوں نے کہ عوام فیصلہ کریں، وہ عوام کے سپرد کر دیا، اور عوام سے ظاہر ہے ووٹ لے لیں گے، پاکستان کے اندر بھی ریفرنڈم کا نتیجہ 100% نکلتا ہے، امریکی مہرے یہ کام کرنا جانتے ہیں کہ کس طرح ریفرنڈم پہلے تو ہوگا نہیں، اگر ہوا بھی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ عراق کے اندر جو ظلم ہوا اس کو جاننے کے لیے یہاں وقت نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں اشارہ کروں، کچھ مستندات کی ضرورت ہے، یہ میگزین مشرب ناب، اگر آپ نے اس کا نام سنا ہوا ہے، اس کے دوسرے شمارے میں، محرم کا جو شمارہ ہے اس کے اندر عراق کی نیلامی کے عنوان سے مضمون چھپا ہوا ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر کے وہ پورے اس ایگریمنٹ کے جتنے اہم آرٹیکل ہیں کچھ تو فارمیلٹی ہے اس کو چھوڑ کر جو اس کے اہم آرٹیکل ہیں وہ لکھے گئے ہیں, اور اس کے اثرات جو پڑیں گے آئندہ عراق کے فروخت ہونے کے, ان کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے. یہ سب کس آڑ میں ہوا؟ یہ سب بمبئی کی آڑ میں ہوا. سب کو بمبئی میں لگا دیا گیا, شرق و غرب کو, عرب و عجم کو, مسلم و غیر مسلم کو بمبئی میں الجھا دیا گیا کہ جی ٹیررسٹ آ گئے. کہاں سے آ گئے نہیں معلوم, کہاں سے آ گئے, پانی سے آ گئے, کشتی سے آ گئے, پاکستان سے آ گئے, کہاں سے آ گئے نہیں معلوم کسی کو کہاں سے آ گئے. اور ایک عجیب و غریب قسم کے ڈرامہ رچا کر سب کو الجھا دیا گیا, ہندوستان کو الجھا دیا گیا, پاکستان کو الجھا دیا گیا, سب کو الجھا کر اس کے اندر, اس کی آڑ میں یہ دو ظلم ہوئے, ایک غزہ اور ایک عراق. اور میں نے کہا عراق پر بہت زیادہ ظلم ہوا, غزہ پہ ظلم ہونے جا رہا تھا, 1400 لاشوں نے وہ ظلم بچا لیا, اپنے آپ کو قربان کر دیا, لیکن غزہ بکنے نہیں دیا. محمود عباس نے بیچ دیا تھا, محمود عباس نے بیچ دیا, الفتح کے لیڈر نے اس نے بیچ دیا, لیکن حماس نے بچا لیا. عراق کے اندر ایک غیور اٹھا اور اس نے اتر کر سب حساب چکا دیا, اپنی طے سے اب سب حساب چکا دیا اس نے, لیکن بک گیا عراق. اس کی تفصیل وہاں موجود ہے کہ کیا اس کی اہم شکیں ہیں, جو دلچسپی رکھتے ہیں اس موضوع سے وہاں پر مراجعہ کر لیں. اس میں مراجع کرام کے فتاوی بھی باقاعدہ لکھے گئے ہیں, ان کا بعض کا وہاں فتوی کا فوٹو بھی لگایا گیا ہے. تمام مراجع کرام نے جنہوں نے اس مسئلے میں اظہار نظر کیا اس کی مخالفت کی, سب نے مخالفت کی, حرام قرار دیا اس کو اور اس کے خلاف قیام واجب قرار دیا, لیکن کوئی بھی اٹھا نہیں, سوائے ایک منتظر زیدی کے کوئی بھی نہیں اٹھا. میڈیا یہ ہے عزیزان, آپ کو سرگرم کرتا ہے کسی ایک مسئلے میں اور اس کی آڑ میں بہت کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے ہمارا. کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم اس میڈیا کو, اور اس کی کنفیوژن سن کر پھر آپس میں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں. میں نہیں کہتا نہ سنیں, ضرور سنیں, حالات سے آگاہ رہیں, اطلاع رکھیں, لیکن میڈیا سے اپنی تقدیر نہ لیں, اس پر اعتماد نہ کریں. دیکھیں ضرور, سنیں ضرور, لیکن اعتماد نہ کریں, اعتماد نہ کریں. یہ قناص ہے, یوسوس فی صدور الناس, اس کا کام لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا, صرف وسوسے ڈالتا ہے. اعتماد نہ کریں اس کے اوپر, حالات سے آگاہی کے لیے سنتے رہیں, لیکن رائے حل اپنی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے, یہ سلجھنے میڈیا کے پاس نہیں ہے, نہ میڈیا کے مالکوں کے پاس ہیں. آپ کو معلوم ہے کیوں یہ اتنے مہنگے چینل شروع کرتے ہیں؟ نہ ہماری خیرخواہی کے لیے, نہ اتنے عزیز ہو گئے ہیں ہمارے کہ پاکستان میں مثلاً ایک اردو چینل شروع کرتے ہیں, نیوز چینل شروع کرتے ہیں, اس لیے کہ پاکستانی قوم ہر صورت میں حقائق سے آگاہ رہے. اتنے مخلص پاکستان کے ابھی نہیں بنے, اور نہ ہے, یقیناً نہیں ہے. کچھ وقت قرآن کو دیں, کچھ وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے نکال کر قرآن کو دیں, لیکن نہ ثواب کے لیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے حدیث منقول ہے, ظاہر اس مضمون کی حدیث ہے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حافظ قرآن ہو, بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہو, لیکن قرآن کو سمجھتا نہ, اس پر عمل نہ کرتا ہو, اس قرآن خان کا کوئی مقام و فائدہ نہیں ہے. اور اس کے بجائے وہ شخص جو قرآن سمجھتا ہو, عمل کرتا ہے قرآن کے اوپر, اگرچہ اس کو کچھ بھی حفظ نہ ہو, وہ کہیں اس سے بہتر ہے جو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے, اگرچہ کچھ بھی حفظ نہیں ہے اس کو. ہم پڑھتے ہیں, جب اول تو پڑھتے نہیں, جب پڑھنے آتے ہیں ثواب کے لیے, اور وہ بھی مردوں کے لیے, حتیٰ اپنے لیے ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھتے کہ آج کے سپارے کا ثواب خود مجھے ہو جائے, کسی زندہ کو یہ ثواب ہو جائے. سارا کا اور قرآن نالی بنائی ہو یا ثواب کی قبرستان کی طرف, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ایسی, شہر سے باہر نالی بنائی ہوتی ہے ان کی, کہ یہ چیزیں پانی کی طرف باہر نکل جائیں گی. قرآن کتاب ثواب نہیں ہے, کتاب ہدایت ہے, خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کتاب ہدایت ہے. ثواب عزیزان رغبت کے لیے ہے, تاکہ ہم اس قرآن کو ضرور پڑھیں, ہر صورت میں پڑھیں, ہر قیمت پر پڑھیں. اگر قرآن پڑھیں کیا ہوگا, قرآن پڑھیں, قرآن آئینہ دکھائے گا ہمیں, اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو بھی نظر آئیں گے, ہمیں اپنی سوسائٹی بھی نظر آئے گی, اپنے حالات بھی نظر آئیں گے, اپنے فرائض و ذمہ داریاں بھی نظر آئیں گی, ہمیں سب کچھ قرآن کے اندر نظر آئے گا. باور کر لیں, پڑھ کر دیکھ لیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو قرآن میں سب کچھ نظر آئے گا. قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ, قرآن پڑھیں, غور کریں اس کے اندر. ضروری نہیں کہ صبح اٹھ کے ایک سپارہ ختم کرنا ہے ہر صورت میں, نا اگر ایک آیت میں غور کریں, ایک آیت میں ایک دن, ہفتہ لگ جائے, مہینہ لگ جائے, ایک آیت میں غور کرتے رہیں, آپ کو کہیں زیادہ ثواب ہوگا بجائے اس کے کہ آپ سپاروں کے سپارے پڑھتے رہیں. معصوم فرماتے ہیں لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا, اس قرآن خوانی کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر غور و فکر نہ ہو. غور کریں, فکر کریں. یہ جوانان عزیز ضرور قرآن پڑھیں, عزیزان قرآن کی طرف رجوع کریں. قرآن نے سب کچھ, یہ جو آج ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے, سب کچھ کھول کے بیان کیا ہوا ہے, سب کچھ کھول کے بیان کیا کہ اگر یہ طبقات تمہارے معاشرے کے اندر, امت کے اندر پیدا ہو گئے, اس معاشرے کو نابود سمجھو, اس کو ذلیل و رسوا سمجھو, جس قوم کے اندر عیاش پیدا ہو جائیں, جس کے سیاستدان عیاش, جس کے حکمران عیاش, جس کے جوانان عیاش, جس کے معمولی لوگ عیاش, حتیٰ جس کے فقیر بھی عیاش اور جس کے متدینین بھی عیاش. جب سب عیاشی ہی عیاشی ہر طرف ہو جائے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہم زندگی کی طرف کم اور عیاشی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. قرآن نے فرمایا جس قوم کے اندر ملا پیدا ہو جائیں, جاگیردار اور وڈیرے پیدا ہو جائیں, یہ تین ملا, یہ مثلث, یہ ملا پیدا ہو جائے, وہ قوم تباہ ہو جائے گی. کیا آج ہم ملا کے چنگل میں نہیں ہیں؟ اس ملا کو, قرآن کو پڑھو, اپنے زمانے کے ملا کو دیکھو, ہم کن کے ہاتھوں میں اس وقت گرفتار ہیں, کس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں. اور قرآن راہ حل بھی بتاتا ہے, ملا سے آزادی کا راہ حل بھی بتاتا ہے, عیاشی ترک کرنے کا راہ حل بھی بتاتا ہے قرآن, عزت و سرفرازی کا راستہ بھی بتاتا ہے قرآن. اور قرآن نے ایک طبقہ پیش کیا جو امت کی زوال و پسماندگی کا موجب و سبب ہے, اس کا نام قرآن نے رکھا سفہا. میں ہجے کرتا ہوں چونکہ اکثر مجلس میں, شاید میرے تلفظ میں کوئی مشکل ہے, سماعت مومنین الحمدللہ بہت عالی اور 6x6 ہے, لیکن شاید بولنے میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بولا کچھ جاتا ہے, سمجھا کچھ اور جاتا ہے. ایک وجہ یہ کہ قرآن سے انس نہیں ہے, یعنی قرآنی اصطلاحات ہماری روزمرہ بول چال کا حصہ نہیں ہے, جبکہ موبائل کی اصطلاحات ساری ہماری بول چال میں آ گئی ہیں, انٹرنیٹ کی اصطلاحات ساری ہماری بول چال میں آ گئی. میں پہلے ایک مجلس میں اشارہ کیا کہ ایک نظم پڑھی کسی اس میں میگزین میں, بڑی خوبصورت نظم لکھی ہوئی تھی, یہ نیٹ اور موبائل کی زبان میں اردو اور وہ زبان ساری ملی ہوئی, یعنی دعا ہے در حقیقت. ایک آدمی خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے انٹرنیٹ کی زبان میں کہ اے خدایا میری آرزوؤں کو ڈیلیٹ نہ کرنا, اے خدایا میری ضروریات کو انٹر کر لے. وہ اس طرح کی زبان بڑی خوبصورت ہے, مجھے بھول گئی ہے وہ کس طرح سے وہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے خدایا یہ کبھی کبھی مجھ سے بیک سپیس ہو جاتا ہے, اس کو تو مثلا ریموو کر دے. یہ انٹرنیٹ کی زبان میں خدا سے دعا مانگ رہا ہے, یعنی اس کی معنی یہ کہ آ گئی نا, چڑھ گئی ہماری بچوں کی زبان پر, چیٹ کی زبان بولتے ہیں آج کل. چیٹ کی, ایک معلم شکوا کر رہے تھے کہ یہ بچے امتحان دیتے ہیں انگلش, وہ لکھتے بھی چیٹ کی زبان ہے, چیٹنگ کی زبان لکھتے ہیں. خوب آ گیا نا, ہماری بول چال پہ چڑھ گئی یہ باتیں, موبائل چڑھ گیا, انٹرنیٹ چڑھ گیا, اس وجہ سے کہ ٹائم دیا اس کو ہم نے, والدین نے بھی دیا, بچوں نے بھی دیا, مل کر با جماعت سارے خاندان نے اتنا وقت دیا اس کو کہ ہمارے بول چال کا حصہ بن گیا. اگر اتنا وقت قرآن کو دیتے تو قرآن بھی ہماری بول چال کا حصہ بن جاتا, اگر قرآنی ٹرم استعمال ہوتی تو والدین بھی سمجھ جاتے, بچے بھی سمجھ جاتے, ہجا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. یہی ملا کی گفتگو جب ہو رہی تھی مجلس کے اندر, تو بعد میں جب اختتام کو آخری مجلس جا پہنچی تو اس وقت بعض بزرگان وہ کہہ رہے تھے ملا, ملا یہ کشتی جو چلاتا ہے, ملا نہ ملاح, ہے نہیں ہے. ملا جس طرح خلا, جس طرح خلا کہتے ہیں, خلا اردو میں تلفظ کرتے ہیں غلط, خلا خلا نہیں خلا, خلا کی جگہ یا اسی کے اپوزٹ حالت کو کہتے ہیں ملا, حمزہ میم لام الف حمزہ ملا, اس طرح خلا ملا. ابھی جو لاف صاحب کی خدمت میں اشارہ کیا ہے اس کا ہے تلفظ صفحا, صفحا سین فے ہے دو آنکھوں والی الف اور حمزہ, کیا بنتا ہے صفحا. سیقول الصفحا دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے نا, کن الفاظ سے؟ سیقول الصفحا, اے رسول ان قریب صفحا بے وقوف کچھ باتیں کریں گے, صفحا یعنی بے وقوف. امت کی بربادی کا باعث قرآن کی نظر میں ایک طبقہ جس کو قرآن نے کہا خبردار اس سے بچ کے رہنا, وہ ہے صفحا. صفی کی جمع ہے, پلورل حالت اس کی, صفی کی پلورل حالت, جمع کی حالت, اس کو صفحا کہتے ہیں. صفی یعنی بے وقوف احمق. جب ہر چیز کی زمان بے وقوفوں کے ہاتھ آ جائے, اس کا حالت جو بنتی ہے عزیزان وہ پاکستان بن جاتا ہے, موجودہ پاکستان. یہ موجودہ پاکستان بے وقوفوں نے یہاں تک پہنچایا, اس کو عقل مندوں نے بنایا, بے وقوفوں نے ڈبویا اور ڈبو رہے ہیں. جب کوئی چیز بے وقوفوں کے ہاتھ دے دی جائے پھر اس کی فاتحہ پڑھ دو آپ. وہ بے وقوف بے شک دوست ہو, فرق نہیں, دشمن ہونا ضروری نہیں. بے وقوف دوست کے بعد دشمن کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے. جب بے وقوف دوست ہو جائیں پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی, وہ خود کفیل ہو جاتا ہے اس مسئلے میں. بے وقوف کہتے کس کو ہیں یہ بھی معلوم ہو جائے ہمیں, قرآن کس کو بے وقوف کہتے ہیں, چونکہ یہ ہماری اردو میں رائج ہے یہ لفظ, جو پسند نہ آئے اس کو بے وقوف کہتے ہیں, جو ہماری مرضی کا کام نہ کرے اس کو بے وقوف کہتے ہیں. نہ, بے وقوف قرآن کی اصطلاح میں کس شخص کو کہتے ہیں, احمق یا بے وقوف. سخت اجتناب کا حکم دیا گیا کہ پرہیز کرو, بے وقوف سے پرہیز کرو, حتیٰ یہاں تک آ گیا کہ اس کے ساتھ سفر بھی نہ کرو. اگر آپ کو بھی وہیں جانا ہے جہاں بے وقوف جا رہا ہے, اپنا سفر کینسل کر دو, ٹکٹ کینسل کر دو, کہو میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. کیوں؟ چونکہ یہ بھی ساتھ جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ بہت باوقار نبی ہیں, ویسے سارے انبیاء باوقار ہوتے ہیں لیکن بعض انبیاء کی کچھ صفات بڑی برجستہ, یہ آئمہ نے بھی بیان کیا ہے, آئمہ اطہر نے حضرت عیسیٰ کو بہت باوقار نبی متعارف کروایا. یہی باوقار نبی, باشخصیت نبی, ایک دن جوتے بغل میں لیے ہوئے اور دوڑ رہے ہیں پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں, روایت میں معصومین نقل کیے کہ جوتے بغل میں دبا کر بھاگے جا رہے ہیں, سرپٹ دوڑتے جا رہے ہیں. عیسیٰ جو کبھی اس طرح چلے بھی نہیں تھے, کہ وقار کے خلاف شان کے خلاف چلے بھی نہیں تھے کبھی, آج یہی نبی سرپٹ دوڑ رہے ہیں. ایک مرید نے دیکھا کہ نبی خدا اس طرح دوڑے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, قریب پہنچا, دوڑ کے اپنے آپ کو قریب کیا, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کچھ بھی جواب نہیں دیا, دوڑ رہے ہیں. آخر اس نے کہا کہ کیا ہوا, کوئی درندہ پیچھے آ گیا, کوئی خطرہ ہے, کوئی قاتل پیچھے آ گیا, آخر کیا ہوا, کیوں اتنے دوڑ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی کچھ نہ پوچھ, بعد میں آنا تم, ابھی مجھے جانے دے مجھے. وہ بالآخر اور پریشان ہوا, اس نے کہا آخر بتائیے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بے وقوف کوئی بات پوچھنے آ رہا ہے مجھ سے, اس کے شر سے دوڑ رہا ہوں, پناہ لے رہا ہوں اللہ کی. بلکہ مناجات حضرت عیسیٰ میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے, روایت میں ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے کہا اے پروردگار, جزام کا علاج کر سکتا ہوں, کوڑ کا علاج کر لیتا ہوں, برس کا علاج کر لیتا ہوں, ناعلاج ترین بیماری کا علاج کر لیتا ہوں, حتیٰ مردہ تیری اذن سے, تیری طاقت سے, دی ہوئی طاقت سے زندہ کر سکتا ہوں, لیکن احمق کو ہدایت نہیں کر سکتا, بے وقوف کو نہیں سدھار سکتا, مجھے بے وقوف سے پناہ دے, تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں بے وقوف سے. بیوقوف ہوتا کون ہے یہ پہلے سمجھ لیں, مانا اس کا سمجھ لیں, جیسے عرض کیا تلفظ سمجھ لیں کہ بعد میں کچھ اور نہ کہتے رہے سفہا, پھر میں تلفظ کرتا ہوں سب ایک دفعہ کر لیں تاکہ اطمینان ہو جائے. سفہا, سفہا صفی کی جمع ہے, بیوقوف. سادہ سی بات سے ہے, ذرا طالب علمانہ بات, لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں غیر طالب علمانہ انداز میں بیان کروں اس کو, یعنی مدرسے کی بات ہے. یہ معنی کرنا, لفظ کے معنی کرنا, لغت بیان کرنا, ڈکشنری بیان کرنا, وہ سکیل زبان ہے, خشک زبان ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا کی ہیں, ایسے تو بہت ساری قوتیں عطا کی ہیں, لیکن دو قوتیں جن کا تعلق سمجھنے سے, سمجھنے کی دو قوتیں اللہ نے ہمیں عطا کی جن سے ہم سمجھتے ہیں, سب کچھ سمجھتے ہیں. ایک قوت جس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت رات ہے یا دن, ایک اور مجلس میں بھی یہی مثال دی تھی, یہاں بھی یہی دے رہا ہوں, کیونکہ ابھی رات ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی رات ہے, دن کو سب کو معلوم ہوتا ہے ابھی دن ہے. یہ قوت ہے جو ہمارے اندر اللہ نے دی ہوئی ہے, جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی دن ہے یا رات ہے, جس کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھمبا ہے یا درخت ہے, یہ گاڑی ہے یا جانور ہے, یہ انسان ہے یا غیر انسان ہے. یہ ایسی قوت ہے جس کی مدد سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اگر کوئی آ کر رات کو کہے دن, تو ہم کہتے ہیں نا خیر ابھی رات ہے, اگر دن کو رات کرے ہم کہتے ہیں نا ابھی دن ہے. جس قوت کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ عورت ہے یا مرد ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ ہے یا بڑا ہے, اس طرح کی چیزیں ہم اللہ کی دی ہوئی قوت سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک قوت ہے. ایک قوت اللہ نے اور دی ہے ہمیں اس کے بعد, اس کے علاوہ ایک قوت جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی دن ہے یا رات, اس قوت کا یہ کام ختم ہو جاتا ہے جب بتا دیتی ہے, اس کی مدد سے ہم سمجھ جاتے ہیں دن ہے یا رات, اس نے اپنا کام انجام دے دیا. یہاں ایک اور قوت اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے, وہ کون سی قوت ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر رات ہے ابھی تو رات کو کیا کرنا چاہیے, رات کو پھر کیا کرنا چاہیے, اگر دن ہے ابھی تو دن کو کیا کرنا چاہیے. مثلا ایک قوت ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی مجلس ہے, یہ جو محفل ہے یہ مجلس عزا ہے, یہ ایک قوت ہے ہمیں بتاتی ہے یہ مجلس ہے یہ. خوب دوسری قوت فوراً کہتی ہے کہ اگر یہ مجلس ہے تو مجلس میں کیا کرنا چاہیے, مجلس میں کم از کم موبائل اپنا آف رکھنا چاہیے, یہ ایک اور قوت بتاتی ہے. وہ قوت جو کہتی ہے یہ مجلس ہے, وہ نہیں کہتی موبائل آف کرو. ایک اور قوت ہے انسان کے اندر جو کہتی ہے کہ اگر یہ مجلس ہے تو پھر تجھے اپنا موبائل آف رکھنا چاہیے, چونکہ مجلس کے تقدس کے خلاف ہے. انہوں کے بار بار اعلان کرتے رہے بھائی اپنا موبائل آف کرو, مجلس کے مخل ہو رہا ہے, گفتگو کے مخل ہو رہا ہے. ایک قوت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مرد ہے, یہ عورت ہے. دوسری قوت یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ عورت ہے تو آیا اسے دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے, ہے نا ایسی قوت. پہلی قوت یہ بتاتی ہے کہ یہ ہے, یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے. دوسری قوت آ کر جو انسان ہی کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے, اس قوت کا کام یہ بتانا ہے, یہ ہمیں سکھانا ہے کہ یہ جو تمہیں حقیقت نظر آئی ہے اس کی روشنی میں اب تجھے کرنا کیا چاہیے, تجھے کیا کرنا چاہیے. ابھی اگر ایک قوت کہتی ہے کہ یہاں پر سب مومنین بیٹھے ہیں, وہ مومنین کی خدمت میں کیا بات کرنی چاہیے. اگر کوئی قوت آ کر بتائے کہ نہ یہاں مومنین نہیں ہیں, کچھ غیر مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر بتاتی ہے کہ یہاں تجھے کیا بات کرنی چاہیے. اگر کہے کہ یہاں مرد ہی مرد ہیں, سارے مرد ہیں, وہ مردوں میں کیا بات کرنی چاہیے. اگر کہا جائے یہاں کچھ عورتیں بھی ہیں تو عورتوں میں کیا بات کرنی چاہیے. پہلی قوت کا نام ہے قوت علمی, یعنی جس کی مدد سے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, رات ہے یا دن ہے, وہ اپنا کام کر جاتی ہے. اس کا نام ہے علم. جس کے اندر یہ قوت نہ ہو وہ نادان اور جاہل ہے, اس کو کہتے ہیں جاہل, جسے یہ نہ پتا چلے ابھی رات ہے یا ابھی دن ہے, یہ لکڑی ہے یا لوہا ہے, یہ میری ہے یا کسی اور کی چیز ہے, اسے کیا کہیں گے؟ مثلا باہر جاتا ہے, جوتا پڑا ہوا ہے, بڑا نیا جوتا, خوبصورت جوتا, مہنگا جوتا, لیکن اسے پتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, وہ اس کا مطلب عالم ہے, اس کو علم ہے کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے. پھر دوسری قوت کہتی ہے کہ اگر تیرا نہیں ہے تو تیری رال بھی نہیں ٹپکنی چاہیے, اس کو دیکھ کر تیرا جوتا نہیں ہے یہ, جب تیرا نہیں ہے تو اس کو دیکھ بھی نہیں غور سے, کہ ایسا نہ ہو شیطان اٹھا کے تیری جیب میں ڈال دے, وہ خود تو نہیں اٹھاتا, کوئی اٹھا کے ہاں جیب میں ڈال دیتے, نہ اٹھا دوسروں کا جوتا. دوسری قوت یہ بتاتی ہے کہ تجھے اب اس حقیقت کی روشنی میں تجھے کیا کرنا چاہیے. پہلی قوت کا نام ہے عقل, لیکن علمی عقل, اس کا نام کیا ہے؟ علمی عقل. دوسری قوت جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر رات ہے تو رات کو کیا کرنا چاہیے, اگر دن ہے تو دن کو کیا کرنا چاہیے, جو ہمارا فریضہ ہمیں بتاتی ہے, جو ہمارا وظیفہ ہمیں بتاتی ہے, جو یہ بتاتی ہے انسان کو کہ اس حقیقت کی روشنی میں تیرا عمل کیا ہونا چاہیے, تو بات کیسی کرے, تو حرکت کیسی کرے, تیرا یا رد عمل کیسا ہونا چاہیے, اس کا نام بھی عقل ہے, لیکن اس کا نام عقل عملی ہے. وہ عقل علمی, یہ عقل عملی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, یہاں تک واضح ہوگی نا بات, یا اول سے شروع کروں؟ پھر درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ سب کے اندر اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں عزیزان. پہلی قوت کی مدد سے ہم حقائق سے آشنا ہوتے ہیں, دوسری قوت کی مدد سے حقائق کی آشنائی کے بعد اپنا فریضہ معین کرتے ہیں, اپنا فریضہ اور اپنا رد عمل معین کرتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. جس کے اندر پہلی قوت نہ ہو یا ضعیف ہو, اس کو کہتے ہیں نافہم, نادان و جاہل. جس کے اندر دوسری قوت نہ ہو, اس کو کہتے ہیں بے وقوف. بے وقوف اس کو کہتے ہیں جسے یہ پتا نہ چلے کہ رات تو ہے لیکن رات کو کرنا کیا چاہیے, جسے یہ نہ پتا چلے کہ دن تو ہے لیکن دن کے اندر کرنا کیا چاہیے, یہ نہیں جس کو پتا چلے, اس کا نام بے وقوف ہے. یعنی بے وقوف قرآن کی نظر میں کس کو کہتے ہیں؟ جسے یہ تو پتا چل جائے کہ زمانہ یزیدیت کا ہے, زمانہ ظلم کا ہے, زمانہ ستم کا ہے, لیکن اسے یہ نہ پتا چلے کہ ظلم کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے. قرآن فرماتا ہے بے وقوفوں سے بچو اور بچاؤ, اپنا ملک بچاؤ, اپنا دین بچاؤ, اپنا سب کچھ بے وقوفوں سے بچاؤ. لیکن انسانی ہمدردی کے تحت, چونکہ مسلمانوں کے اندر انسانی ہمدردی بہت زیادہ ہے, ایک جگہ مجلس پڑی, وہاں بانی مجلس آ کر کہنے لگے, یہاں سے دور علاقہ ہے کافی, آپ کے ارد گرد نہیں, آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں جی مولانا, اسلام محبت کا مذہب ہے, رواداری کا مذہب ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کا دل دکھایا جائے. میں نے کہا ایسے ہی ہے, درست فرما رہے ہیں آپ, اسلام محبت کا مذہب ہے, رواداری کا مذہب ہے, کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا. تو کہنے لگے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مرد آباد امریکہ, تو ان کا دل دکھتا ہے اس سے, اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی, دل نہ دکھایا جائے کسی, انسانی ہمدردی کے تحت ان کا دل نہیں دکھایا جائے. اسی طرح انسانی ہمدردی کے تحت, چونکہ خداوند نے کہا کہ بے وقوفوں کو کچھ بھی نہ سونپو, بلکہ یہاں تک قرآن فرماتا ہے, دین کا حکم ہے. الحمدللہ ہماری مجلس میں بزرگ عالم دین تشریف فرما ہے. دین کیا کہتا ہے؟ کہ بے وقوف کو خود اپنا مال تو اپنا دو, بے وقوف کو مال بھی نہ دو اس کو اپنا, بلکہ خود بے وقوف کا مال بھی بے وقوف کو مت دو, بے وقوف کا مال بھی بے وقوف کو مت دو. یہ دین کا حکم ہے صاف, کہ جو بے وقوفی کی انتہا کو جا پہنچے, اس کو باپ سے بہت سارے پیسے ملے, آخر بے وقوف خوش قسمت تو ہوتے ہیں, بس باپ مالدار تھا، بیٹا بے وقوف، باپ مار گیا سارا مال بے وقوف کو مل گیا. دین کیا کہتا ہے کہ اس بے وقوف کو اس کا اپنا مال بھی نہ دو، سے مراد یہ نہیں کہ آپ خود کھا جاؤ بیٹھ کر پھر اس سے بڑے بے وقوف ہو جاؤ گے، بلکہ یہ مال اس کا آپ اپنے اختیار میں لے لو، اس کے حق میں، اس کی منفعت اور اس کے مفاد کے مطابق آپ اس کے لیے خرچ کرو، آپ مینیج کرو اس کی زندگی کو، حتیٰ اس کو اپنی زندگی کا بھی مالک مت بننے دو. اتنا بیوقوفی پر حساسیت ہے دین کی. ہم بڑے انسانی ہمدردی کے تحت، چونکہ دیکھا اللہ نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ساری چیزوں سے محروم کر دیا، کہا کہ حتیٰ خود اس کا مال بھی اس کو نہ دو، ہم نے سب کچھ، ملک بھی اٹھا کے دے دیا، ملت بھی اٹھا کے دے دی، دین بھی اٹھا کے دے دیا، سب کچھ. عزیزان، آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بیوقوفوں کا کیا کرایا ہے، بیوقوفوں کا کیا کرایا ہے. بے شک اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھتے ہیں، فیصلے کیے انہوں نے، پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے عقل مندانہ ترین فیصلے کیے، لیکن زمانے نے بتا دیا کہ بے وقوفانہ ترین فیصلے کیے تم، اور اعتراف بھی کر لیا کہ ہم نے حماقتیں کی ہیں، ہم نے بے وقوفیاں کی ہیں. یہ انسانی ہمدردی میں نے کہا بہت ہے ہمارے اندر، رحم آتا ہے. امریکہ کا بھی دل دکھانا نہیں چاہتے، اسرائیل کا دل دکھانا نہیں چاہتے، لہذا اس نے ہمیں کتنا دکھایا، ہم نہیں نکلے روڈوں پر تاکہ کہیں سے اس کا دل نہ دکھ جائے، نعرہ نہیں لگایا اس کے خلاف کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے. اور عربوں نے تو بہت ہی دل اس کی رواداری سے کام لیا کہ ذرا اسرائیل کا دل نہیں دکھایا، بلکہ ملک عبداللہ جیسوں نے اور حسنی مبارک جیسوں نے اسرائیل سے کہا کہ ہم تو ذرا آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، یہ حماس کبھی کبھی آپ کی ناک کا بال بن جاتی ہے، یہ اس کو اگر ہو سکے تو اکھاڑ کے پھینک دو کہ ہماری بھی ناک کا بال ہے یہ. کہا آپ کو ہم فرصت دیتے ہیں 21 دن، کام تمام کرو. اس نے 22 دن میں بھی تمام نہیں کیا، 21 دن کی مہلت تھی، 22ویں دن دیکھا نہیں ہو سکتا. اور یہ انسانی ہمدردی اور بھی ہم نے کی ہوئی ہے. ایک اور طبقہ جس کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے اور نہیں حق نہیں، اور نشئی طبقہ. دین بھی کہتا ہے کہ نشئی کو کچھ بھی مت دو، کچھ چیز نہ سونپو نشئی کو. خوب ہم نے دیکھا نشئی کو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ حکومت دیتے ہیں، نہ سیاست دیتے ہیں، نہ اقتدار دیتے ہیں، نہ کاروبار دیتے ہیں، نہ بزنس دیتے ہیں، کوئی بھی شریک نشئی کو اپنا پارٹنر نہیں بناتا، کوئی بھی نہیں بنا بتاتا ہے کوئی نشئی کو اپنا پارٹنر نہیں بناتا، لیکن ہم نے عزاداری اٹھا کر ان کو دے دی، نشئیوں کو دے دی. وہ طبقہ جس کو جوتا بھی کوئی سونپنے کے لیے تیار نہیں ہے، مقدس ترین حصہ دین کا، ستون دین کا اٹھا کر اس کو دے دیا. جب ووٹ دیتے ہو تو دیکھ لو بے وقوف کو ووٹ دے رہے ہو، کس کو ووٹ دے رہے ہو. عزیزان، یہ اپنے گناہ ہیں، اپنا کیا ہوا بھگت رہے ہیں. سفہا، اجتناب کرو بے وقوفوں سے، اجتناب کرو سفہا سے، یہ احمق ڈبو دیں گے، تباہ کر دیں گے تمہیں. اور آج ان بے وقوفوں کی وجہ سے تباہ ہیں ہم، جو اپنے آپ کو بہت دانا اور عقل مند سمجھتے ہیں. امت جب لا تعلق ہو جائے اور زمانے میں امر بے وقوفوں کے ہاتھ میں آ جائے، تباہی پھیلتی ہے. یہی موجودہ منظر بنتا ہے کربلا. انسانیت کی بیداری کی تحریک اور انسانیت کی بیداری کا مارکا تھا یہی، بتانے کے لیے کہ کوئی چیز اپنی بے وقوفوں کو مت سونپو، ورنہ بے وقوف یہ ظلم کریں گے تمہارے ساتھ، ستم ڈائیں گے تمہارے ساتھ. یہ بتانے کے لیے تھا کہ خبردار، اپنا زمامدار بے وقوف کسی کو نہ بناؤ، نہ دین نہ دنیا. اور کتنی قربانیاں دے کر کربلا نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، اور ہم باوجود اس کے کہ مدت سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر سے حسین حسین کرنا شروع کرتے ہیں، موت تک حسین ابن علی کا نام ہماری زبان سے نہیں جاتا اور نہیں جانا چاہیے، لیکن حسین جس شعور کا نام ہے، وہ شعور بھی تو آنا چاہیے انسان کے اندر. حسین ایک شعور کا نام ہے، بیداری کا نام ہے. حسینی ہو اور علی کا پیروکار ہو اور زمام امر بے وقوفوں کو دے دے. اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایسی تحریک کا آغاز کیا جو آج عزاداری کی رسم بن گئی ہے. یہ رسم عزا نہیں تھی, تحریک عزا تھی, تحریک تھی عزاداری, امت کو گھروں سے اٹھا کر باہر لانے کے لیے, اسی لیے تاکہ بیوقوف غالب نہ آ جائیں, بیوقوفوں کے ہاتھ میں زمام نہ چڑھ جائے. عزاداری تحریک زینبی ہے, نہضت حضرت زینب سلام اللہ علیہا, رسم نہیں ہے, نہ ہمارے آبا کی رسم ہے, نہ ہمارے علاقائی رسم ہے, نہ ہماری ملکی رسم ہے. اور اس کو اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح بی بی نے خود کیا, اور جس طرح حکم دیا اس کو برپا ہونا چاہیے, جس طرح خود خطبے دیے, جس طرح خود تکلیفیں برداشت کی. ام المصائب بن گئی بی بی, ام المصائب, اتنے مصائب ٹوٹے اس بی بی پر, اتنے مصائب ٹوٹے اس بی بی پر. جب مدینے سے چل رہی تھی اپنے شوہر کے پاس گئیں اور جا کر کہنے لگی, مجھے معلوم ہے شوہر کا حق زوجہ کے اوپر ہوتا ہے, اگر شوہر اجازت نہ دے زوجہ باہر نہیں جا سکتے. کہنے لگی, عبداللہ مجھے معلوم ہے تم میرے شوہر ہو, اگر آپ نے مجھے روک دیا میں نہیں جاؤں گی, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے ایک خیمہ میں جناب سید ساجدین کو اور جناب زینب اولیاء کو اکٹھا کیا, اور جب وصیتیں شروع کی بی بی عرض کرنے لگی, یہ وصیتیں ایسے لگتی ہیں جیسے آج آخری رات ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, ہاں بہنا یہ آخری رات ہے, کل بچھڑ جائے گا یہ ساتھ. بھائی کی خبر کی شہادت سن کر بے ہوش ہو گئی, بے ہوش ہو گئی. سید الشہداء ہوش میں لائے, اپنی بہن کو ہوش میں لائے, ہوش میں لانے کے بعد فرمایا, زینب اگر آپ اس طرح سے بے ہوش ہوتی رہیں, اگر آپ قدم قدم پہ اس طرح سے بے ہوش ہوتی رہیں, تو یہ کاروان کربلا سے شام تک کون لے جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے شہداء کے یتیموں کو کون سنبھالے گا؟ میری بہنا جب شام غریباں ہو جائے گی, خیمے جل جائیں گے, بچے صحراؤں میں چلے جائیں گے, مقتل کی طرف چلے جائیں گے, کون ان بچوں کو اکٹھا کرے گی؟ شہید مطہری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس جملے کے بعد پھر جتنا وقت گزرتا گیا ہر لحظے شجاعت زینب میں اضافہ ہوتا گیا, عزم زینب پختہ تر ہوتا گیا. پھر بے ہوش نہیں ہوئی, اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب حسین خیمے میں آئے, کہا بہن وہ پرانا لباس نکال کے دے دے. پھر بے ہوش نہیں ہوئی, روتے ہوئے پوچھتی ہے, بھائی آخری وقت آ گیا حسین, آخری وقت آ گیا. میں نے سنا ہوا تھا جب حسین پرانا لباس مانگے تو سمجھ لو آخری وقت آ گیا ہے. پھر بے ہوش نہیں ہوئی, سید الشہداء نے لباس کو لے لیا, پرانے لباس کو جگہ جگہ سے سوراخ کرنا شروع کر دیا. پوچھتی ہیں, حسین یہ لباس تو پہلے ہی پوسیدہ ہے, یہ تو پہلے ہی پرانا ہے, آپ اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ بھی رہے ہیں. کیا جواب دیا سید الشہداء نے؟ فرمایا, بہن میرا بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے, مجھے معلوم ہے مجھے شہید کرنے کے بعد میری لاش کو لوٹ لیں گے, اس لیے پرانا لباس پہن رہا ہوں. سنے غیرت مند امام کا جملہ, غیور امام کا جملہ سنے, کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے یہ پرانا لباس پہن رہا ہوں اصلی لباس کے نیچے, کہ جب آ کر میری لاش کو لوٹ لیں شاید اس لباس کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں, اور میں پسند نہیں کرتا کہ پس شہادت بھی میرا تن اریان ہو جائے, میرا تن اریان ہو جائے, میں پسند نہیں کرتا کوئی میرا تن اریان دیکھے. تب بھی بے ہوش نہیں ہوئی، سید الشہداء نے جب ودا کیا بیبیوں سے بے ہوش نہیں ہوئی، اور جب پیچھے کھڑے ہو کر ندائیں لگا رہی تھی مہلن مہلا یبن زہرا، ارے فاطمہ کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جانا، اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی، اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی. اور پھر وہ منظر، وہ قیامت کا منظر، جس نے کربلا کے دشت کو ہلا دیا، جس نے عرش خدا کو ہلا دیا، جس نے آسمان کو رلا دیا، جس نے ہر چیز کے آنسو نکال دیے، فریادیں کرتی ہوئی جب ایک ٹیلے پر آ کر کھڑی ہوئی، جب شمر خنجر لہراتا ہوا گیا، جب گیا مقتل کی طرف، اس گودال کی طرف جہاں حسین سجدے میں ہے، سجدے میں ہے، زانو اٹھا کر پشت حسین پر رکھتا ہے، زینب سے خیمہ چھوٹ گیا، آگے ٹیلے کے اوپر تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر دیکھ کر فریادیں کرتی رہی، واہ حسینا، واہ محمدا، والیا، واہ مظلوما، واہ غربتا. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، سید صفدر علی رضوی کی حالت نازک ہے، ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، اور ایک مومن نے اپنی خالہ کے لیے جو بہت شدید تکلیف میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان کے لیے دعا، التماس دعا کی ہے واجد علی صاحب نے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق شہداء کربلا، بحق حضرت زینب اولیا، پروردگار تمام مرضاء اسلام سمیت ان مریضوں کو جن کے لیے التماس دعا کی ہے جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگار جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار عالم اسلام کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق و فلسطین کشمیر کو نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے اندر نامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.